گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں. الحمدللہ آج کے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ دو مفتیان کرام دارالافتاء اہل سنت کے تشریف فرما ہیں, مفتی ماجد رضا اتاری صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان جو کہ باب المدینہ کا مرکزی دارالافتاء اہل سنت ہے, گرو مندر بابری چوک پہ واقع ہے, اور مفتی نوید رضا اتاری صاحب جو کہ مرکزی دارالافتاء اہل سنت راول پنڈی سے تشریف فرما ہے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے, اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ نماز جب ادا کریں گے تو وہ شروع سے ادا کریں گے یا کہ وہیں سے دوبارہ جو ہے وضو کے بعد نماز شروع کریں؟
جی
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. دیکھیں ویسے تو اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہی جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کے اوپر بنا کرنے کی بھی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے, چاہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہو چاہے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر رہا ہو.
بنا یعنی اسی کے اوپر,
یعنی
آگے شروع
کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ آ کر نماز کی ادائیگی شروع کرے, چاہے اکیلا پڑھتا ہو چاہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو. جماعت کے ساتھ واپسی آ کر ملے گا تو پھر اس کے لاحق وغیرہ کے احکام ہوں گے. مگر ہمارے یہاں عمومی طور پر نماز کے جو بالکل عام سے سادہ سے جو مسائل ہیں وہی عوام کو معلوم نہیں ہوتے, تو بنا کی جو ہے علماء نے کم و بیش 13 شرائط بیان کی ہیں,
ٹھیک ہے,
تو عام طور پر نہیں پائی جاتی. تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے, اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے نماز چھوٹی ہے یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے, تو نئے سرے سے وضو کرے اور نئے سرے سے نماز کی ادائیگی کرے. یوں ہی اگر جماعت میں ہے اور جماعت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اب اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ نماز کی ادائیگی کرتا رہے, ایک رکن ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
جو ہی اس کا وضو ٹوٹا ہے
فوراً چلا جائے,
یہ فوراً جو ہے وہ جائے اور وضو کرے. ہاں یہاں علماء نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے, وہ طریقہ یہ بیان فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کس وجہ سے اس کا وضو ٹوٹا ہے, تو اس میں شرمندگی وغیرہ ہوتی ہے تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کے, کہ جیسے لوگ سمجھیں گے کہ شاید ناک سے خون بہنے لگ گیا ہے,
ٹھیک ہے,
تو بالکل ایک کونے میں جائے اور وہاں سے پیچھے نکلتا ہوا چلا جائے اور پھر وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائے.
ٹھیک ہے. تو بقیہ جو آپ نے فرمایا کہ 13 شرائط ہیں عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا ہوتی, تو کیا اب نہیں پتا رہنی چاہیے یا ان کو سیکھنا چاہیے؟ بہتر کیا ہے کہ بنا کرے یا بالکل نئی نماز پڑھے, کیا کیا جائے؟
نہیں دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ شریعت کا جو ایک حکم ہے کہ جو پہلے کی اس کی نماز ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے جتنی وہ پڑھ چکا ہے, بہتر صورت تو وہی ہے.
ٹھیک ہے,
جو بنا کی شرائط ہیں وہ بہار شریعت میں اردو میں تحریر ہے, تو وہ اگر کچھ سمجھنا چاہتا ہے تو کسی عالم دین مفتی کے پاس بیٹھ کر ان کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو بہتر ہے. اگر شاید ساری شرائط معلوم ہوں گی تو اب بنا کرنے کی بھی شرعی طور پر اجازت ہوگی.
ٹھیک ہے, تو بالکل یہ مسئلے کو واضح طور پر مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شرائط پائی جائیں گی تو بنا ہوگی. وہ شرائط اگرچہ مفتی صاحب نے بیان نہیں فرمائی, بہار شریعت کے اندر یہ نماز کے باب کے اندر 13 شرائط لکھی ہوئی ہیں, لیکن اگر وہ شرائط پائی جائیں تو اب پچھلی نماز کو بھی کنٹینیو کرنے کی اجازت ہے. شرائط کیا ہیں وہ تفصیل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی معلومات مزید حاصل ہو جائیں گی. مفتی نوید چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں دارالافتاء اہل سنت راول پنڈی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں، دور اگر آپ بھی آج تعارف فرما دیں اپنے دارالافتاء اہل سنت کا، کس جگہ واقع ہے، اس کے اوقات کار کیا ہیں، اور وہاں پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، بڑی آسانی سے اگر کوئی بھی آنا چاہے راول پنڈی، اس کے مضافات سے ٹیکس لاوا کینٹ ہو گیا، گجر خان ہو گیا، کہیں سے بھی آنا چاہے تو آئے، تو کس طرح آئے، کس جگہ اترے، کیسے آپ کے دارالافتاء اہل سنت کے اندر وہ پہنچے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ ہمارا دارالافتاء اہل سنت راولپنڈی میں بھی دعوت اسلامی کے باقی دارالافتاؤں کی طرح ایک شاخ ہے، جو تقریباً 12 سال سے یہاں راولپنڈی کے اندر دینی مسائل لوگوں کو بتا رہا ہے.
ماشاءاللہ
بہت آسان اور بہت اس کا قریب ترین اس کا ایڈریس ہے، صدر کے اندر بینک روڈ پر حاجی احمد جان مسجد کے بالکل سامنے گلی کے اندر یہ دارالافتاء اہل سنت سیکنڈ فلور پر موجود ہے. اگر کسی نے پبلک ٹرانسپورٹ پر آنا ہو تو میٹرو کا جو آخری اسٹاپ ہے اس کے قریب 3-4 منٹ کی مسافت پر ہے، اور اگر کسی نے اسلام آباد سے 1 نمبر گاڑی پر آنا ہو تو وہ بھی جو جی پی او اسٹاپ ہے آخری اس کا، اس پہ اتر کر وہاں سے قریب میں ہی آ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کسی نے گولڑا موڑ کی طرف سے یا 26 نمبر کی طرف سے موٹر وے کی طرف سے آنا ہو، ٹیکسلا کی طرف سے آنا ہو، واکینٹ سے آنا ہو، تو 7 نمبر گاڑی پر آ کر وہ صدر میں اتر کر وہاں قریب ہی بینک روڈ پر حاجی احمد جان مسجد کے سامنے گلی میں آ سکتا ہے. تو تقریباً ہر طرف سے اس کے لیے مرکز ہی پڑتا ہے اور بہت آسان ایڈریس ہے، اس میں آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے، اوقات کر اس کے ٹائمنگ کیا ہے حضور، کس کس دن چھٹی ہوتی ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں.
صبح 10 بجے سے 4 بجے تک روزانہ یہ اوپن ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن اس میں تعطیل ہوتی ہے، جمعہ کے علاوہ روزانہ کھلا ہوتا ہے صبح 10 سے شام 4 بجے تک.
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. کال ایک مفتی صاحب کے لیے لیتے ہیں جی، چلائیے.
سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز امام کا خاموشی سے پڑھتے ہیں، اور فجر اور مغرب عشاء ظہر تو پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجوہات کیا ہیں؟
جی، ظہر اور عصر کے اندر جو ہے وہ سر کرتے ہیں، بقیہ نمازوں میں جہر کرتے ہیں، وجہ کیا ہے فرق؟
پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہی ہمیں اسی طرح ہے، تو جو شریعت کا ہمارے لیے حکم ہے وہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے اندر یہ دیکھنا کہ یہ کیوں ہے اور کیسے ہے یہ ضروری نہیں ہے. جو شریعت نے ہمارے لیے حکم ارشاد فرما دیا ہے وہی ہمارے لیے دلیل ہے، اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے. البتہ اگر دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ فرمائی ہے کہ دن کے اندر جو نمازیں ہوتی ہیں ان کے اندر سر کرنا واجب ہے، اور جو رات کی نمازیں ہیں ان کے اندر جہر امام کے لیے واجب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات آیت لطف ہے اور اس کی تجلی بھی لطیف ہے، اور دن یہ آیت قہر ہے اور اس کی تجلی بھی شدید ہے. تو اب رات آیت لطف ہے اور اس کی تجلی بھی لطیف ہے، اور رات دن جو ہے وہ آیت قہر ہے اور اس کی تجلی بھی شدید ہے. جو قراءت کرتے ہیں جہری قراءت کے اندر جو اس کی تجلی ہے وہ شدید ہے اور قہر ہے اس کے اندر، اور جو رات کی قراءت ہے اس کے اندر جو سر کرتے ہیں تو اس کی تجلی بھی لطیف ہے. تو اب رات بھی لطیف ہے اور سری جو قراءت ہے اس کی تجلی بھی لطیف ہے، تو اس وجہ سے اعتدال اور برابری کرنے کے لیے یہ کیا گیا کہ دن کے اندر چونکہ دن کی تجلی شدید ہے تو اس کے اندر سری قراءت رکھی گئی جس کی تجلی لطیف ہے، اور رات کی چونکہ تجلی لطیف ہے تو اس کے اندر جہری قراءت رکھی گئی جس کے اندر اس کی تجلی شدید ہے. تو جب یہ دونوں ایک لطیف اور ایک قہری چیز مل گئی، شدید چیز مل گئی، تو ان دونوں کے درمیان اعتدال ہو گیا. اگر دن کے اندر بھی جہری قراءت ہی ہوتی تو دن کی تجلی بھی قہری ہے شدید ہے، اور جہری قراءت کی تجلی بھی شدید ہے، تو اس صورت میں یہ دونوں مل جاتی تو شاید انسان اس کو برداشت نہ کر پاتا. اور اسی طرح رات کی تجلی لطیف ہے اور سری قراءت کی تجلی بھی لطیف ہے، تو اگر یہ دونوں مل جاتی تو اس کے اندر جو ہے وہ شدت اور جو حرارت ضروری ہے وہ نہ ہوتی. اب اس کے اندر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جو جمعہ ہے اور عیدین ہیں یہ بھی تو دن کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو ان کے اندر جہر کے ساتھ قرات کیوں رکھی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں چونکہ جمعہ کے اندر اور عیدین کے اندر تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے، لوگ زیادہ شامل ہو جاتے ہیں، تو زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے ایک انس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس انس کی کیفیت کی وجہ سے وہ جو دن کا قہر ہے اور جو جہری قرات کی تجلی ہے وہ دونوں مل کر اس انس کے ساتھ مل کر تو وہ اتنی حرارت پیدا نہیں کرتے اور اتنی شدت پیدا نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے نقصان ہو سکے۔
ماشاءاللہ، جواب تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جو جواب کی ابتدا تھی اگر اسی پر ہمارا عمل ہو، اسی پر ہمارا دین ہو کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اس وجہ سے ہم دن میں آہستہ آواز میں نماز پڑھتے ہیں اور رات کی نمازیں جو ہیں وہ آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ بقیہ مفتی صاحب نے جو علماء نے اس کے جوابات عطا فرمائے ہیں الحمدللہ بیان فرما دی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت ساروں کو سمجھ بھی آ رہی ہو، تو جو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ مزید اس طرح کی اگر محافل میں آئیں گے، یہ اصطلاحات سنیں گے، علماء کے قریب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات، اس طرح کی باتیں سیکھنے سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ دار الافتاء اہل سنت چونکہ عمومی طور پر شرعی مسائل بتانے کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہوتا ہے، حکمتیں بھی الحمدللہ مسائل کی، احکام کی کبھی کبھار بیان ہوتی ہیں، تو لیکن عمومی طور پر چونکہ مسائل ہی بتانے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ تفصیلات اس سلسلے میں ذکر نہیں کی جاتی۔ علماء سے رابطے کیے جائیں، کتابیں پڑھی جائیں تو انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی حکمت بھری باتیں معلوم ہوں گی۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔
ضرور ایک مسئلہ پوچھنا، جو گھر میں بیل لگی ہوئی ہے تو بیل بجاتے ہیں تو درود و پاک کی آواز آتی ہے گھر میں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دی۔ بعض کار وہ نعت پوری چلتی ہے، بعض کار وہ درود و پاک کٹ جاتا ہے۔
جی یہ تو گھر کی ڈور بیل کا بتا رہے، موبائل کی ٹیونز بھی ایسی ہوتی ہیں، تو دونوں کا کم و بیش ایک ہی طرح کا مسئلہ کہ وہاں جب کال کاٹی جاتی ہے تو نعت یا جو بھی لگا وہ کٹ جاتا ہے، کیا حکم ہے؟
لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ تلاوت کلام پاک کے لیے ہے، تلاوت کرنے کے لیے
ہے،
یوں ہی نعت پڑھی جاتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف وہاں مقصود ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
حمد ہوتی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی تعریف مقصود ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
تو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اپنے مقصود کے تحت ہی استعمال کیا جائے گا کہ وہ کس مقصد کے لیے ہے،
ٹھیک ہے۔
اب اگر کوئی موبائل ٹیون میں یہ لگا لیتا ہے یا ڈور بیل میں لگا لیتا ہے یا اس طرح کی چیزوں میں لگا لیتا ہے تو یہاں پر اصل مقصود قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں ہوتی، اصل مقصود اذان نہیں ہوتی، اصل مقصود نعت یا حمد نہیں ہوتی، تو جب اصل مقصود یہ نہیں ہے تو اس لیے پھر علماء نے اس کو منع فرمایا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچ رہا ہے، اب وہ چیز بیچتے بیچتے درود پاک بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اب یہاں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ایک نیکی ظاہر کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، تو گاہک جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ متاثر ہوگا۔ اب یہاں اس کا مقصد درود پاک ایک اعتبار سے پڑھنا نہیں تھا،
ٹھیک ہے،
تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ ایسی صورت اختیار نہ کی جائے۔ پھر یہاں ایک اعتبار سے ابتذال کی صورت بھی ہے، یعنی ایسی چیزوں کا استعمال جہاں پر کرنا چاہیے، یوں کثرت استعمال اس طرح سے اس کا ہوتا رہے گا تو اس کی اہمیت بھی کم ہوگی۔ بار بار ڈور بیل بج رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تلاوت چل رہی ہے، کبھی وہ کٹ رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، اس کا کٹنا وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ بھی غلط ہی ہے۔ اولاً جو جس چیز کو دیکھا گیا ہے وہ یہی چیز ہے کہ جس چیز کے لیے جو مقصد ہے اس کا، اس سے الگ اگر اس کو استعمال کریں گے تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، اس لیے چاہے موبائل کی ٹیون ہو، چاہے ڈور بیل ہو، یا اسی طرح الارم وغیرہ لگاتے ہیں یا دیگر چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، یہاں پر اس طرح کی چیزوں کو، تلاوت کلام پاک کو، نعت کو، حمد کو، ان چیزوں کو یہاں پر استعمال کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔
ان کے ذریعے ہم اعلان چاہ رہے ہوتے ہیں کسی کے آنے کا، کسی وقت کا پتہ چلتا ہے، نہ کہ ہم تلاوت وغیرہ،
یعنی مقصود وہ ہرگز نہیں ہوتا۔ ڈور بیل پہ لگی ہوئی ہے پتہ چلے گا
کے لیے ہم نے لگا لیے، ہم کوئی وہ دوسری بیل بجتی تھی تو حرکت کے لیے ہم نے آیت ہی لگا لی ہے، یوں اگر نیت بھی شاید یہی ہوتی ہوگی،
ممکن ہے یہی نیت ہوتی ہوگی، مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کام شریعت کے مطابق کیا اور میں نے برکت کے لیے کیا، تو ظاہر ہے پھر علماء سے معلوم کیا جائے گا کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے کیا مجھے ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی برکت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، تو جب وہ کام شرعی طور پر اس کام کی ہی ممانعت ہوگی، وہ کام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں اس میں برکت بھی ظاہر ہے نہیں ہوگی۔ تو اس لیے تلاوت کلام پاک بھی نہ لگائی جائے، نعت بھی نہ لگائی جائے، حمد بھی نہ لگائی جائے، ان سب کی ممانعت ہے۔
اور جو ٹونز لگائی جائیں وہ پھر وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو
سادہ قابل گرفت نہ ہو۔ جی قابل گرفت نہ ہو، وہ سادہ ہونی چاہیے، یعنی جو ہے وہ اس میں جس کو میوزک کہا جاتا ہے میوزک ٹائپ نہیں ہونی چاہیے۔
ٹھیک ہے، بالکل سادی ٹونز۔
جی
اور تقریباً جتنی بھی ہمارے اکوپمنٹس ہوتے ہیں ان میں سادی ٹونز مل جاتی ہیں، نیت اچھی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راہ بھی دکھاتا ہے، اسباب بھی مہیا ہو ہی جاتے ہیں۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔
اگر بہنیں زبانی کلامی کہہ دیں کہ میرا جو حصہ بنتا ہے وہ میں نے اپنے فلاں بھائی یا تینوں بھائیوں کو دیا، تو اس طرح ہو جائے گا یا ان کا حصہ الگ کر کے ان کو قبضہ دینا پڑے گا؟ برائے کرم اس کی شرعی رہنمائی عطا فرما دیجیے۔
جو حصہ کسی کا وراثت کے طور پر ہوتا ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کا حصہ اتنا ہے کہ جو قابل تقسیم نہیں ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو قابل تقسیم ہے۔ اگر کسی کا حصہ اتنا بنتا ہے کہ جو قابل تقسیم نہیں ہے، مثلا ایک کچن ہے چھوٹا سا ہے، اس کے اندر چار پانچ بندوں کا حصہ بن رہا ہے، یا ایک واش روم ہے اس کا حصہ بن رہا ہے، یا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اس کے اندر تین چار بندوں کا حصہ بن رہا ہے، اب اگر اس میں سے کوئی بہن اپنا حصہ اپنے کسی بھائی کو دینا چاہتی ہے یا کسی اور کو دینا چاہتی ہے، تو اس پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اسی طریقے سے اپنا حصہ کسی بھائی کو یا کسی اور عزیز کو دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پر قبضہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر میرا حصہ کتنا بنتا ہے اور میں اپنا کتنا حصہ اس کو دے رہی ہوں۔ اور اگر دوسری صورت ہو، جو موروثہ جگہ ہے، جو وراثت کے طور پر ملی ہوئی جگہ ہے، اس جگہ کے اندر اس کا حصہ اتنا بنتا ہے کہ جو قابل تقسیم ہے اور تقسیم کرنے کے بعد اس سے نفع بھی اٹھایا جا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اب وہ اپنا قبضہ کر کے اس کے بعد اپنا حصہ کسی کو ہبہ کر دے اور اس جگہ کو الگ کر کے اس کو دے دے تو درست ہے۔ اگر وہ اپنا حصہ الگ ہی نہیں کرتی ہیں بلکہ صرف کہتی ہیں کہ جو میرا اس میں حصہ ہے وہ میں دے رہی ہوں، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا حصہ ہے، کس جگہ سے ہے، اور اس کی تقسیم بھی نہیں کی گئی ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ہبہ درست نہیں ہوگا۔ اور اگر اسی طریقے سے رہا اور ان دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو یہ اس جو اصل عورت ہیں انہی کے حصے میں رہے گا، یہ جس کو دیا گیا ہے اس کے حصے میں نہیں آئے گا، اور اسی عورت کے حصے میں ہی آگے یہ تقسیم ہوگا۔
ٹھیک ہے جی۔ حضور ایک میسج ہمارے پاس موجود ہے، کافی سارے ہیں، ایک آپ سے بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اسلامی بہن یعنی جو عورتیں ہیں ان کا کیا ہاتھوں کا بھی پردہ ہے؟ نامحرم کے آگے وہ اپنے ہاتھوں کو بھی چھپائیں گی؟
شرعی طور پر ہاتھوں کا اور پاؤں کا چھپانا عورت کا اجنبی مردوں سے لازم نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اگر فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے تو ہاتھوں اور پاؤں کو بھی چھپا لیا جائے، لیکن نہیں بھی چھپائیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ جی۔ کال چلائیے گا۔
مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، جو ختم شریف پر جو پیسے ہوتے ہیں ان کا دینا کیسا؟
ختم شریف پڑھنے کے پیسے بعض لوگ لیتے ہیں یا بعض لوگ دیتے ہیں تو اگلا لے لیتا ہے؟
دیکھیے، یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ طاعات پر اجرت لینے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، یعنی جو بھی عبادات وغیرہ ہیں اس کے اوپر اجرت نیکی کے کام میں، ان پر اجرت لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب ختم پاک پڑھا جاتا ہے، یعنی تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے، چند لوگ جمع ہو کر جاتے ہیں، چاہے ایک ہی شخص چلا جائے اور وہاں جا کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس پر پھر کچھ نہ کچھ اجرت لی جاتی ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
کیونکہ اطاعت پر اجرت لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے لینے کا اور نہ ہی ہم لیتے ہیں، مگر اکثر جگہوں پر یہ بات رائج ہے کہ جب آپ جائیں گے آپ کو باقاعدہ اچھے طریقے سے کھانا کھلایا جائے گا، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دیا بھی جائے گا، تو جو چیز معروف ہوتی ہے وہ مشروط کی طرح ہی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، یعنی معروف ہے، پتا ہے کہ ایسا ہوگا، تو گویا ایسا ہے کہ آپ نے اس کو شرط رکھ دیا کہ آپ یہ کام کریں گے تو ہم آئیں گے۔
ٹھیک ہے،
تو اس لیے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کچھ نہ کچھ رقم دیتے ہیں، کچھ لوگ جمع ہو کر وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہ سب کو کچھ نہ کچھ رقم دے دیتے ہیں، تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ہاں اس صورت میں اجازت ہو سکتی ہے، اب ہمارے ہاں چونکہ رائج ہو چکا ہے، جاتے ہیں وہ کھانے وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، بعض جگہوں پر لوگ رقم وغیرہ بھی دیتے ہیں، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ جو جانے والے ہیں وہ صراحتاً سامنے والے کو منع کر دیں کہ ہم تلاوت قرآن پاک کے لیے آئیں گے، ختم شریف کے لیے آئیں گے، اور ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. واضح طور پر منع کر دیں. اب ان کے منع کرنے کے باوجود سامنے والا اگر کوئی انتظام کرے گا تو اب وہ لینا ان کے لیے شرعی طور پر جائز ہوگا.
حضور یہ تو وہ شاید ان کے لیے کہ جو واقعتاً یہ اجرت پہ پڑھنے جاتے ہیں، ایک ویسے محلے والوں کو دعوت دی، اوروں کو بھی دی، مدرسے میں بھی دی، ہمارے گھر ختم میں آپ آئیے گا، تو پتہ تو ہوتا ہے کہ یہاں کھانا پینا ہوتا ہے، لیکن لوگ جاتے ہیں ان کی دعوت پر ہیں کہ انہوں نے بلایا ہے تو ہم چلیں قرآن پاک پڑھنے چلے جاتے ہیں، اب بھی وہ صراحت کریں گے؟
دیکھیے وہ دعوت کی صورت ایک الگ صورت ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
کہ باقاعدہ وہاں پر دعوت ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، نعت خوانی بھی ہوئی، تلاوت بھی ہوئی، دیگر جو ہے وہ بیان وغیرہ بھی ہوا، دیگر چیزیں ہوئیں. اب وہاں پر لوگ جیسے یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے گھر میں کسی نے کوئی محفل رکھ لی، اب اس کی محفل کے اندر بیان بھی ہے، نعت خوانی بھی ہے، تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، اہل محلہ وہاں پر جا کر جمع ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، فردن انہوں نے دعوت دے دی، اعلان کر دیا کہ فلاں کے گھر میں محفل ہے، اب وہاں جا کے قرآن پاک بھی پڑھیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، یہ اس کے تحت نہیں آئے گا. وہ ایک خاص جو صورت ہے کہ کسی کو بلایا، جیسے اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں، جیسے کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اب وہ کسی بھی قاری صاحب کو کہتا ہے کہ آپ میرے والد یا والدہ کی قبر پر روزانہ جاتے رہیں اور جا کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہیں، تو اس کے میں آپ کو اتنی اتنی اجرت دوں گا، تو یہ بھی وہی والی صورت بن جائے گی، اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی. یوں ہی بعض لوگ جب باقاعدہ ختم کا اہتمام کرتے ہیں، کسی کو انہوں نے اصال ثواب کرنا ہوتا ہے، تو مسجد مدرسے سے کہیں سے بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اتنے افراد کو لے کر آ جائیں، اور جب آپ آئیں گے تو ہم جو ہے وہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آپ تلاوت کریں گے، اس پر پھر یہی والی صورت لازم آئے گی کہ اب ان کو منع کرنا ضروری ہوگا.
ٹھیک ہے،
اگر یہ منع کر دیں گے اس کے باوجود اگر وہ اس طرح کا کوئی اہتمام کر لیتے ہیں تو پھر شرعی طور پر وہ کھانے کی بھی اجازت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کچھ اور خدمت بھی کرتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہوگی.
ٹھیک ہے جی. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہن شجرہ شریف کے اوراد وغیرہ پڑھ کر خود پر اور گھر والوں پر دم کر سکتی ہے؟
اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں. شجرہ کے جو اوراد ہیں وہ برکت کے لیے ہوتے ہیں، وہ پڑھتی ہے، اپنے اوپر بھی دم کرتی ہے، دوسروں پر بھی دم کر لیتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
جو محارم ہیں اس کے بچے ہیں،
جی جی بالکل، ان پر دم کر سکتی ہے.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
عزیز ہے کہ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، اور جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو اپنی تلاوت لگا لیتا ہوں گاڑی میں، اور اس سے بھی پتا کرنا تھا کہ چلتی گاڑی میں ایسے سننا ٹھیک ہے کہ نہیں.
جی حضور،
چلتی گاڑی میں اگر تلاوت قرآن پاک لگاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ قرآن پاک سنتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ گاڑی بھی ڈرائیو کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ برکت بھی رہے گی، لیکن اس کے اندر یہ خیال ضرور رکھیں کہ اگر تلاوت قرآن پاک لگائی ہوئی ہے تو اس صورت میں اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور باتوں میں لگے رہنا یا اور دوسرے کاموں میں لگے رہنا مناسب نہیں ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی کا سبب ہو سکتا ہے اور قرآن پاک کی تو جو تلاوت چل رہی ہے اس کی بے ادبی کا سبب بن سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ جب تلاوت قرآن پاک لگائے تو اس کو توجہ سے سنیں، اور اگر توجہ سے نہیں سن پا رہے ہیں تو پھر اس صورت میں تلاوت قرآن پاک گاڑی کے اندر نہ لگائیں.
ٹھیک ہے جی.
یہاں ایک صورت بعض اوقات ایسی بھی ہوتی ہے،
جی جی،
کہ جیسے آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں، چند دوست مل کے جا رہے ہیں یا کوئی فیملی سفر کے لیے جا رہی ہے، اب وہ ٹیکسی والے نے تو تلاوت قرآن مجید چلائی ہوئی ہے، اب یہ بیٹھتے ہیں، اب ان کی کوئی بہت اہم بات ہے، انہوں نے کوئی گفتگو کرنی ہے، تو اب یہ بیچارے جو ہے وہ کسی طرح کی گفتگو وغیرہ نہیں کر پاتے ہیں. اس صورت میں ایسا ہوتا ہے، اب ظاہر ہے وہ بیٹھے تو اس نیت سے نہیں ہے کہ انہوں نے تلاوت قرآن پاک سننی ہے، ان پہ سننا واجب بھی نہیں ہے، اب اگر آپس میں وہ کوئی کسی طرح کی گفتگو کریں گے، کوئی بات کریں گے، تو اب ڈرائیور کو محسوس ہوگا کہ یار دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت لگی اور یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور بالخصوص اگر مذہبی حلیے والے اگر ایسا کریں گے، حالانکہ اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو شرعی طور پہ غلط نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس کو ایسا محسوس ہوگا، تو اس بات کا بھی جو بھی ڈرائیور حضرات ہیں ان کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے.
جیسے پبلک ٹرانسپورٹ میں کسی نے لگا دی، جیسے صبح سویرے جو بس جا رہی ہے اور آفس ٹائم بھی اور لوگ بھرے ہوئے اور ظاہر سی بات لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، مختلف کام ہے، تو اب تلاوت کوئی لگا دے تو یہ نہیں کرے.
اب احتیاط کرنی چاہیے، اگر اتنی آواز میں لگا لے کے اس تک ہی آواز پہنچتی رہے، ورنہ لوگ پیچھے گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کنڈکٹر اپنی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا کسی سے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت ہے تو اپنے حد تک جو ہے وہ تلاوت کو رکھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔
ٹھیک ہے جی۔ گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے لیکن وہاں جماعت نہیں ہوتی، تو کیا مرد گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے؟
دیکھیے، اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ مسجد میں جا کر نماز کی ادائیگی کرے تاکہ مسجد کا حق ادا ہو جائے،
آباد ہو،
مسجد آباد بھی ہو، مسجد کا حق بھی ادا ہو جائے۔ ہاں، اب وہاں جماعت کروانے والا کوئی موجود ہی نہیں ہے، اور ایسے وہاں پر چند لوگ اگر جمع ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو جماعت کروانے کے اہل ہو، تو پھر بھی مسجد میں جا کر نماز کی ادائیگی کریں تاکہ مسجد کا حق ادا ہو، اور اس طرح اگر جانا شروع کریں گے تو مسجد آہستہ آہستہ
آباد ہو جائے۔ جی، ایک اور کال چلائیے گا۔
بھائی جان، سوال ہے کہ مرد چاندی کی انگوٹھی کتنے وزن کی پہن سکتا ہے؟
جی، چاندی کی انگوٹھی کا وزن پوچھ رہے ہیں، مرد کتنے وزن کی پہن سکتا ہے؟
مرد چاندی کی 4.5 ماچے سے کم کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی پہن سکتا ہے۔ اب ان شرائط میں سے اگر کوئی بھی خلاف ہوگا تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ مثلا اگر وہ چاندی کی نہیں ہے تو بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اگر چاندی کی تو ہے ایک سے زیادہ پہنتا ہے تو بھی جائز نہیں ہے، اور اگر وہ چاندی ہی کی پہنتا ہے لیکن 4.5 ماچے یا اس سے زیادہ کی پہنتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر وہ ایک سے ہے تو چاندی کی ہی اور ہے بھی 4.5 ماچے سے کم کی لیکن دو یا دو سے زیادہ نگ والے پہنتا ہے تو بھی مرد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماچے سے کم جس میں ایک نگ ہو وہ پہن سکتا ہے، یہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ جی، ایک میسج آیا ہے،
وہ مرد پہن سکتا ہے۔
جی جی، سوال یہ ہے کہ اگر نکاح کے دوران لڑکی کے نام کے ساتھ اس کے سوتیلے والد کا نام لیا جائے تو کیا نکاح منعقد ہو جائے گا؟ ایجاب و قبول ہی کے حوالے سے سوال ہے۔
سوتیلے والد سے مراد اگر اس کی والدہ نے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد یا اس کی طلاق کے بعد دوسرے سے نکاح کیا ہے اور اب لڑکی کو اس کی بیٹی کہا جاتا ہے، تو اس کی طرف اگر نسبت کر کے کہا اور لوگوں کو جو وہاں گواہ ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ فلاں لڑکی ہے، وہ معروف ہے، اس کی تاہین ہے ان کے نزدیک، تو اگر وہ اس کی سوتیلے باپ کی طرف اس کی نسبت کر کے اس کا نام لے کر نکاح کرتے ہیں تو یہ نکاح ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک مزید کال چلائیے گا۔
کل خانے کر سکتے ہیں، جمعرات اور 40 کا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پوچھنا تھا دار الفتح سے۔
جی، کل خانی 40ویں کے حوالے سے سوال ہے۔
ہمارے ہاں جو رائج ہے تیجا، چوتھا، دسواں، 40ویں، یہ سب جائز ہے، مستحسن ہے، باعث اجر و ثواب ہے، کہ ان تمام کاموں کی اصل اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے اور بہت سارے اقوال سے، صحابہ کرام کے اسلاف کے اقوال سے، اعمال سے بالکل ثابت ہے۔ اور یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ جمعہ رات کو دعا کرنا، تو جمعہ رات کو دعا کرنا باقی عام دنوں میں دعا کرنے کے بنسبت زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ مرنے والوں کی روحیں شب جمعہ کو اپنے گھروں میں آتی ہیں اور اپنے عزیزوں کو پکارتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ کرو، ہمارے لیے دعا کرو، تو اگر کوئی ان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خوش ہو کر اس گھر سے واپس لوٹ کر جاتی ہیں۔ تو جو لوگوں میں ہمارے عام رائج ہے کہ وہ جمعہ رات کو مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد دعا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ باعث ثواب ہے، اور اس وقت دعا کرنا اور روحوں کا وہاں پر حاضر ہونا یہ ثابت بھی ہے۔
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ جی، ایک اور کال چلائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ جی، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیا فوراً اذان دینی چاہیے؟ بعض ہاسپٹل میں ہوتا ہے، وہ نرسری میں ہوتا ہے، تو وہاں وہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی کسی کو، تو کیا جب وہ نرسری سے بعد میں اس کو اذان پہ دو دن یا تین دن اس کو نرسری میں رکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی اذان دے، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟
ٹھیک ہے، اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ تو نرسری میں نا ایک تو دے دیتے ہیں، بالکل وہ حوالے کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اس کو نہلا دھلا لیا جائے اس کے بعد اذان دیں گے، کب دے سکتے ہیں کب نہیں دے سکتے، کیا حکم ہے؟
بہتر طریقہ یہی ہے،
اچھے
بچے کو نہلانے کے بعد اس کے کان میں اذان جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اذان دی جائے.
ٹھیک ہے.
باقی یہ ہے کہ جب بچے کو دو تین دن کے لیے رکھ لیا جاتا ہے کسی پرابلم کی وجہ سے تو ظاہر ہے فوراً اذان دینے کے لیے ایسی صورت میں وہ بچہ ان کے حوالے کریں گے بھی نہیں.
ٹھیک ہے.
تو بچے کو رکھ لیا جاتا ہے, جب اس کے بعد جب بچہ دیا جائے تو اس وقت اذان دے دیں, دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے.
یعنی اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت
نہیں ہے, اذان دی ابھی ہے کہ دیر ہو گئی ہے ابھی تک اذان نہیں دی ہے, کیونکہ جب جو ہے وہ اس کو نرسری کی صورت اس کی اختیار کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر تو ممکن ہی نہیں ہوگا اذان دینا, تو جب بچہ ان کے پاس آئے گا تبھی اذان دے سکیں گے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہاسپٹل میں بعض اوقات جب ہوتا ہے تو عمومی طور پر بچے کو نہلا دھلا کر پھر ہی جو ہے وہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے, تو اس وقت اذان دے دیجیے, کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے گا.
مفتی صاحب دے اگے عرض ہے, بھائی بندہ نماز سویر دی اذان اس بندے دتی ہے تے سنتاں اس پڑھ لیے نو تے ہن او چاہندا ہے باہر جا کے صدائے مدینہ لاواں تے اذان اس دتی ہوئی ہے تے کیا او باہر جا کے صدائے مدینہ لا سکدا ہے؟
جی حضور, پنجابی میں سوال ہے, آپ ارشاد فرمائیے.
ہاں, انہوں نے سوال اس وجہ سے کیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے, کوئی شخص مسجد میں موجود ہو, اذان وغیرہ بھی ہوئی, تو اب اس کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی شرعی طور پر, تو ایسی صورت میں اجازت نہیں ہوتی کہ یہ خام خواہی مسجد سے نکل کر چلا جائے. اگر کوئی اور کام ہے, جیسے مثال کے طور پر یہ شخص یہاں پر موجود تھا, یہاں اذان ہو گئی, مگر یہ شخص دوسری مسجد میں مؤذن ہے یا امام ہے,
ٹھیک ہے,
تو یہ وہاں جا کر اس نے اذان دینی ہے یا وہاں جا کر نماز پڑھانی ہے, تو اس کو جانے کی شرعی طور پر اجازت ہے. تو یہ تو جائیں گے, جا کر واپس آ جائیں گے, یعنی فجر کی اذان دی, اذان دینے کے بعد سنتیں ادا کی اور اس کے بعد صدائے مدینہ کے لیے چلے گئے, یعنی لوگوں کو فجر کی نماز میں اٹھانے کے لیے چلے گئے اور پھر جب جماعت کا وقت ہوا پھر یہ واپس آ گئے, تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے.
یعنی جا نہیں رہے, اصل میں تو مسجد ہی میں ہے, تھوڑی دیر کے لیے,
تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے. جو پچھلا سوال تھا اس میں شاید یہ بھی ذہن میں ہو لوگوں کے کہ اگر اذان نہ دی اور خدا نخواستہ بچے کا انتقال ہو گیا تو اب وہ شاید اس کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے پر شاید یہ کلام کریں گے, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسلمان کے گھر پہ بچہ پیدا ہوا ہے, اگر بالفرض اذان سے پہلے بھی اس کا انتقال ہو گیا تو اسلام پر ہی اس کا انتقال ہوگا,
نماز جنازہ بھی ہوگی.
جی بالکل, نماز جنازہ بھی ادا کی جائے.
ٹھیک ہے جی, ایک مزید کال چلائیے.
یہ پوچھا جا رہا تھا کہ اگر عشاء کے ٹائم رات کو بندہ سو جائے, لیٹ اٹھ کے رات کو 2-3 بجے فجر سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو جاتی ہے؟
جی حضور, اگر عشاء تاخیر سے پڑھیں, ان فجر کی نماز سے پہلے پڑھے تو ہو جائے گی؟
پہلی بات تو یہ دیکھیں گے کہ اس شخص پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسجد محلہ کے اندر واجب ہے یا نہیں ہے. اگر اس شخص کے قریب محلہ کی مسجد موجود ہے اور وہاں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کے ساتھ اس پر واجب ہے, تو پھر اس صورت میں تو اس کے لیے وہ جماعت چھوڑنا گناہ ہے اور واجب کا ترک ہے. اس صورت میں جان بوجھ کر ایسی تاخیر کرنا تو منع ہوگا اور وہ گناہگار بھی ہوگا. اور اگر کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکا یا اس پر جماعت محلہ کی واجب ہی نہیں ہے کہ وہ معذور ہے ایسا کہ مسجد میں جا نہیں سکتا, یا کوئی اور ایسی شرعی وجہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا, تو اس صورت میں اگر وہ اس کو یقین ہے کہ میں صبح صادق سے پہلے پہلے جاگ کر عشاء کی نماز پڑھ لوں گا تو پھر وہ پہلے سو سکتا ہے اور بعد میں اٹھ کر نماز پڑھ لے. اور اگر اس کو اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ ہی نہ کھلے, تو پھر اس صورت میں اس کے لیے اتنی تاخیر کرنا منع ہوگا اور وہ گناہگار بھی ہوگا.
ٹھیک ہے, اندیشے کا حضور کیسے اندازہ ہوگا؟ یعنی بعض دفعہ انسان تھکا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں پڑھ لوں گا, بس سونے دو ابھی تھوڑی دیر اٹھ جاؤں گا, تو کیا اتنا اعتماد کافی ہے یا کوئی یقین حاصل ہو یا اس کو اپنی عادت کا پتہ ہو, کیسے پتہ چلے گا؟
عادت اس کی ہوگی جب ہی اس کو پتہ چل سکے گا اس بات کا. اگر اس کی عادت نہیں ہوگی تو پھر اس کو اس طرح اجازت بھی نہیں ہوگی کہ یہ سو جائے.
ٹھیک ہے.
پھر یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر یہ سوتا نہیں ہے اور جاگتا رہتا ہے اور نماز کو مؤخر کرتا ہے, تاخیر کرتا ہے نماز میں, جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز میں 3 گھنٹے رہ گئے, اب اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا, تو اگرچہ اس کا عشاء کی نماز کو اس طرح سے مؤخر کرنا جو صورتیں مفتی صاحب نے بیان کی ہیں ان میں اس کو اس بات کی اجازت تو ہے, مگر اتنی رات دیر تک اس کا جاگنا کہ اب اس کا فجر میں اٹھنا مشکل ہو جائے. اس کو معلوم ہے کہ میں فجر میں نہیں اٹھ سکوں گا, تو اس کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے, اور اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ پھر یہ اتنی جو ہے وہ تاخیر کرے. وہ جواز نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو پتا ہے کہ میں فجر کی جماعت کے لیے یا فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکوں گا. اگرچہ عشاء کی نماز میں جو ہے وہ اس کو تاخیر کرنے کی بعض صورتوں میں اجازت بھی مل جائے گی. تو دونوں ہی باتوں کا دھیان رکھنا ہے, عشاء کی نماز کے اعتبار سے بھی اور فجر کی نماز کے اعتبار سے.
آخری سوال فجر ہی کے حوالے سے, اب یہ جاگا ہے رات کسی بھی وجہ سے, عشاء تو اس نے چلے جماعت سے پڑی تھی, رات جاگا دیر ہو گئی, جیسے محفل میلاد میں شریک تھا یا ویسے کوئی کام تھا یا کسی کی شادی میں شریک تھا اور دیر ہو گئی, اس کو گھریلو شادی میں بہت دیر ہو جاتی ہے, اب یہ سوتا نہیں, اس کو پتا ہے کہ سوؤں گا تو فجر کا مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نماز پڑھتا اور سو جاتا ہے, جماعت کا انتظار نہیں کرتا, تو یہ اس کے لیے ٹھیک ہے یا جماعت تک اس کو رکنا پڑے گا؟
دیکھیں یہاں دونوں ہی صورتیں دیکھنی پڑیں گی.
ٹھیک ہے,
جیسے مثال کے طور پر رات کو دیر ہو گئی, اس کو کسی بھی وجہ سے یہ سو نہیں سکا,
ٹھیک ہے,
اب اس کو پتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے, 20-25 منٹ باقی ہیں, اور یہ کوشش کر کے جاگ لیتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اب اگر میں سو گیا
تو سو جاؤں
تو میں فجر کی نماز ادا نہیں کر سکوں گا, تو اب اس کو معلوم ہے کہ اگر میں جاگتا رہتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ جماعت تک میں پہنچ جاؤں تو جماعت تک پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو دیکھیں یہ ہر شخص اپنے بارے میں خود ہی اس بات کا فیصلہ نہ کرے, اس طرح کے معاملات میں معلومات اچھی طرح سے لے لینی چاہیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اب اگر میں فجر کی نماز پڑھ کر سو جاؤں گا تو سو جاؤں گا, اور اگر میں نے فجر کی نماز ادا نہ کی اور میں جماعت تک کا انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گیا یا لیٹ گیا تو ایسی صورت میں میں فجر کی نماز ہی نہ پڑھ سکوں گا, تو اب یہ فجر کی نماز پڑھ کر اب اس کو ایسی صورت میں سونے کی اجازت ہوگی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ, میٹھے میٹھے اسلام کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, اللہ تعالیٰ میں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی